تشاغ خوبا تو جانے جانا تشاغ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرش فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى ترفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. نگاہ لطف کے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے قرار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. تیرے فقیروں میں، اے شہر یار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھے کو مل جائے نالے پا کے حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم حسن ہے جل کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو اکرے خار ہم بھی ہیں، انہی کے تم بھی ہو اکرے زخار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بودي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالخة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتخنس فيه هو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى آله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء وجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقاري قال فأخذني وخطني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني درود شريف اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى بارك وسلم عليه. قابل صد احترام سامی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی الجامع صحیح سے تیسری حدیث شریف کا متن مقرر آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس پر توضیحی اور تشریحی گفتگو کا تیسرا حصہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج جن تفہیمات کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جلوہ فروز ہوتے اور ام المومنین کی روایت میں ہے کہ فیتخنسوا فیہ, آپ اس میں تخنس فرماتے ہیں. یہ لفظ خنس سے ہے. امام زہری نے تخنس کا جو مطلب اور مفہوم بیان کیا ہے وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس روایت کے اندر اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے کہ تخنس کیا ہے. وَعُوَتْتَعْبُدْ عبادت کرنا ہے, ظاہر عبادت سے مراد اللہ تعالی کی عبادت ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے عبادت فرماتے تھے, کس پر شارحین اور محدثین کا پہلا موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے طریقے پر عبادت فرماتے ہیں. نزول وحی کے بعد بھی ایک خاصا عرصہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب تک قرآن حکیم میں زندگی کے کسی شعبے کے بارے میں سری ہدایت اور امر کا نزول نہ ہو جاتا, آپ شرائع سابقہ میں سے کسی شریعت کی تابعداری فرما لیتے, اس کو آپ اختیار کر لیتے, اور ظاہر ہے کہ یہ عمل اور معمول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا بھی بن جاتا. لگتا یہ ہے کہ اس قول کا مرجع بھی یہی فکر ہے. دوسرا موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہوتی. خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زہد پر اور ورع پر بہت زور دیا گیا, دنیا سے قطع تعلقی, اور اس دنیا کی بے ثباتی کا احساس عام اور عرضہ کرنا, اور ایسے زندگی گزارنا کہ محسوس ہو کہ علائق دنیا کی طرف بالکل بھی رغبت نہیں ہے. سوچتا ہوں کہ یہ زہد اور ورع کسی حد تک تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کا حصہ رہا. تو نزول کتاب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار حرا میں جا کر عبادت گزار ہونے کے بارے میں محدثین کا انداز فکر ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زور اور دنیا سے قطع تعلقی کی بنا پر ہو. یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت پر دنیا کی غفلتوں اور جو برے اعمال سے بدے ان کا بوجھ ہونے کی وجہ سے آپ خلوت گزین ہوتے اور شریعتوں کا جو حصہ بچا ہوا تھا خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کا اس کا تتبہ فرما لیتے. تیسرا موقف اس باب میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اتباع فرماتے اور دین حنیف کے جو طور طریقے اور مراسم عبادت محفوظ تھے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان محفوظ طور طریقوں سے استفادہ کر لیتے اور اللہ عز سبحانہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مناتِ حیات پر قائم فرماتے. بعض کتابوں کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ عربوں کی عادت ہے کہ وہ کوئی حرف ہوتا اور ہے اور اس کو پڑھتے اور طریقے سے ہیں. بالکل آپ محسوس کریں گے کہ جیسے اس حرف کو اپنے قالب ہی سے بدل دیا گیا ہے. اس کی مثال آپ کو دوں گا کہ فا ہے جس کو آپ سے کہتے ہیں اردو میں, تو لکھتے تو اس کو عرب سے کی طرح ہی ہیں لیکن پڑھتے اس کو دے ہیں. مثلا آپ کہیں گے فلا تھا تو اس کو بولیں گے تالا تھا. اب سلاسا کو تلاتا پڑھنا یہ کسی قاعدے کو لیے پر نہیں ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عربیت ہے اور عربیت کی وجہ سے جناب یہ ان کی اسپوکن لینگویج کا طریقہ ہے. ایک دوسری مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مثلا الف لام ہے تو الف لام کو ال پڑھنے کے بجائے اس کو ام پڑھ دینا یہ بھی عربوں میں مروج ہے. مثلا کسی جگہ الکرسی ام کرسی پڑھ دینا القلم ام قلم, تو یہ معنی نہیں ہے کہ لام عربی کے کسی مستقل قاعدے پر میم پڑھا جاتا ہے, بس اسپوکن لینگویج میں اس کو اس طرح ادا کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک تیسری مثال آپ کو دوں گا کہ عربی زبان میں گاف ہے ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں ہے. لیکن آپ مصر وغیرہ کے علاقوں میں آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ حاجی آیا تو بولیں گے جل حاجی. اب حاجی آیا یہ اس کے لیے آپ کہیں کہ کوئی شرح جامی سے آپ مدد حاصل کریں یا متن متین سے آپ مدد حاصل کریں یا ملا عبد الغفور سے آپ مدد حاصل کریں تو یہ کتابیں آپ کی مدد نہیں کریں گی. تو حروف کا اپنی اصل سے ہٹ کر ادا کرنا پڑھنا یہ عربی میں ہے. اگر وہ ایسے لطیف انداز نہ رکھتے ہوتے تو انہیں کون عرب کہتا ہے اور عرب ہمیں کیوں عجم تسلیم کرتے؟ تو ہمیں گنگا کہتے ہی اس لیے ہے کہ تعریب ہماری زبانوں میں بہت کم ہے. اگر ہے تو اس میں پھر لطافت نہیں رہتی, اس میں ثقل واقع ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں جو علم قرات اور علم تجوید کے ماہرین ہیں وہ جس وقت یمن مصر اور سعودی عرب میں چلے جائیں تو ان کو بڑی مایوسی ہوتی ہے. مایوسی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں سین اس طرح ادا کرو کہ سیٹی بجے, سواد اس طرح پڑھو کہ دانت یہاں رہیں, زبان کی نوک یہاں رہے, کنارہ ادھر جائے, پھر منہ کھول کے پڑھو, بند کر کے پڑھو وغیرہ. لیکن وہاں تو مثلاً وہ پڑھیں گے کل ان کتاب الابرار, تو بولے کل ان کتاب الابرار. اب یہ اس کو کل کو کل پڑھنا اور ایک بٹا چار حصہ کھے کا اس میں شامل کر دینا, یہ صرف ادائیگی ہے, یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے, یہ ضابطہ نہیں ہے. اب میں اتنی مثالیں دینے کے بعد کہوں گا کہ ہمارے شارحین حدیث نے کہا کہ اصل میں یہ لفظ تھا فیتخنف, تو فیتخنفکو یہ فیتخنس پڑھ دیا گیا اور سمات میں یہ لفظ اس طرح آیا, وگرنہ اس کی اصل یہ ہے کہ یہ فیتخنف تھا. اور اگر یہ فیتخنف ہو تو پھر کوئی نزاع یا کوئی بحث یا کوئی ڈسکشن نہیں بچتی ہے. اس کا مطلب ہی انفیت ہے اور اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں عبادت فرماتے تھے. کیسے عبادت فرماتے تھے؟ جیسے ابراہیم خلیل اللہ عبادت فرماتے تھے. زیادہ تر حدیث شریف پر توضیحاتی نوٹس لکھنے والے محدثین نے اس بات کو قابل ترجیح سمجھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابن حجر اسقلانی اور بدر الدین عینی وغیرہ محدثین اس بات کا ذکر کیے بغیر آگے گزر نہیں سکے ہیں. اچھا جناب علی چوتھا موقف اسی بات پر جو علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ تعالی نے نقل کیا ہے, فیتخنس اے یذکر اللہ عز سبحانہ, کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا ذکر کرتے. زیادہ تر محدثین نے اس بات کو اختیار بھی کیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا ذکر کرتے, اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے اور اس کے تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا اعلان نبوت نہ کرنا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ نبی تھے بھی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت کی تاریخ جو خود اپنے الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے وہ بذات خود اس بات کو مستلزم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آگاہ تھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو بدرجہ اولا آگاہ تھے. اور اگر یہ مسئلہ ایسے ہی ہے تو پھر فیتخنسو کا مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ قابل تسلیم ہے. ایک اور وقف جسے میرے اساتذہ نے اختیار کیا وہ فیتخنسو لفظ کی اصل ہے. اگر آپ تاج العروس پڑھیں یا آپ لسان العرب پڑھیں
یا مہارت اللغہ پڑھیں، کام کے لیے یہاں پہنچنا واضح ہوگا کہ خنس کا لغوی معنی ہوتا ہے نازیبا حرکت سے خود بچنا، اور اگر کوئی دوسرا آدمی کسی نازیبا اور گٹیا فیل میں مبتلا ہو تو اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچانا، یہ خنس ہے. بعض اوقات خنس کا لفظ جو ہے
وہ قسم کے معنوں میں بھی قسم کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے کہ فلاں بندہ حانس ہو گیا یا فلاں بندہ حانس نہ ہوا، تو وہاں بھی مفہوم یہ ہے کہ اپنے دامن کو نازیبا حرکت سے، گٹیا فعل سے بچانا. اگر یتخنسو کی اصل اپنی لغت کے اعتبار سے یہ ٹھہری کہ یتخنسو کا مطلب ہوتا ہے کہ محفوظ رکھنا اپنے آپ کو کہ کوئی داغ دبا میرے دامن پر نہ پڑ جائے، میرا کریکٹر ڈسٹرب نہ ہو جائے، میری عفت جو ہے وہ نہ بکھر جائے، جو نقاش فطرت عفت رکھی ہے، عصمت رکھی ہے، وہ گدلی نہ ہو جائے. خود اپنے آپ کو بھی بچانا، اور اگر دوسرا آدمی کسی گندے فعل یا گندی حرکت میں مبتلا ہو تو اس کو بچانا، یہ خنس ہے. تو میرے استاذ محترم شیخ الجامعہ حضرت مولانا محب النبی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ مکہ کے اندر ہو رہا تھا، ان سنگلاخ چٹانوں کی تاریخ سے اگر پردہ ہٹایا جائے کہ وہ لوگ کن گندے کرتوتوں میں مبتلا تھے، سود خور ہی نہیں تھے، سود مرکب کے کھلاڑی وہ بن چکے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور شرابیں پیتے ہی نہیں تھے، شرابیں پی کر کے ایک دوسروں کی کھوپڑیاں توڑنا یہ ان کا مشغلہ بن چکا تھا، پانی کے چشموں پر، پانی بھرنے کی باریوں پر قبیلے قبیلوں سے ٹکرا رہے تھے، افراتفری مچی ہوئی تھی، علم نام کی کوئی چیز ان کے اندر بچی نہیں تھی، اور نہ ہی ان کے اندر طلب علم تھا، نہ کیریکٹر کی کوئی تعریف تھی، اور نہ ہی کردار سازی کا کوئی دائی اس معاشرے کے اندر باقی رہ گیا تھا. جو جتنا بڑا مجرم تھا اس کو اتنا ہی بڑا تصور کیا جاتا تھا، گویا جو معروف صحیح معنوں میں معروف ہے وہ اصل میں وہاں معروف نہیں تھی، وہ منکر تھی، جس وقت عظمتوں اور شہرتوں کے پیمانے یہ ٹھہرے کہ بدماشوں کی عزت ان کی بدماشی کی وجہ سے کی جائے، تو مجھے بتائیے کہ جو صاف ستھری شخصیت ہو، ابھی اللہ کا حکم بھی اس کو نہ ملا ہو کہ وہ ڈکلریشن دے اور لوگوں کی تہذیب نفس کا عملی اہتمام کر دے، اس کے سینے میں شوق انتظار بھی ہو اور ایک تڑپ ہو کہ کب وہ وصل کی گھڑی اور لمحہ لطیف جو ہے وہ مجھے ملے گا جب میں روبرو ہوں گا وہی سے، اور وہ تازہ شام یا تازہ صبح یا وہ شگفتہ لمحے کب مقدر میں آئیں گے، ایک طرف شوق کی آگ لگی ہوئی ہو، ایک طرف تڑپ ہو اور ایک طرف محبت فراواں ہو اور دوسری طرف بدیوں کا بوجھ اس قدر ہو، تو جناب مجھے بتائیے حضور غار حرا میں نہ جاتے تو کہاں جاتے؟ آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں یقیناً جا کر کے یہ سوچتے تو ہوں گے کہ علماء لطیف جب آ جائے گا تو میں ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کروں گا، یہ بدیاں ختم کیسے ہوں گی؟ چلو جی، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اعلان نبوت سے پہلے یہ نہیں سوچا جا سکتا، تو مجھے بتائیے سلیم فطرت تو یہ طبح سلیم تو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ سوچے کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اس کا انسداد کیسے ممکن ہے اور اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ جناب یہ غور و فکر جو ہے یہ یتخنس ہے، یہی وجہ علامہ بدر الدین عینی نے اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کا سیدھا سادہ معنی کیا فیتفکر، کہ رسول اللہ علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے اور آپ وہاں غور و فکر فرماتے. اور میری اس بات سے ایک اور موقف بھی طاقت پکڑ گیا، میں کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ ہو محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، کسی کو چاہنے والا، جناب وہ کوئی تسبیح محبوب کے نام کی نہیں پڑھتا یا وہ کوئی ورد بھی نہیں کرتا، مجھے بتائیے اس کا وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ محبوب سامنے آ جائے تو اس کو دیکھنا، وہ سامنے نہ ہو تو اس کے دیکھنے کے لیے تڑپنا، اور جس وقت اسی کیفیت کو آپ پیغمبروں کی گلی میں لے جائیں، اور صرف پیغمبروں کی گلی ہی نہ لے جائیں، پیغمبروں کے پیغمبر اشرف الانبیاء والمرسلین کے حرم محبت میں لے جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غور و فکر کا نصاب جو ہے وہ گھٹیا حرکتوں کے خلاف جد و جہد بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے دامن عفت کو اور دامن عصمت کو ان لوگوں کے الزامات اور شنیع حرکتوں سے بچانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روز ازل سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خمیر وجود میں جب نبوت کا نور رکھا گیا تھا تو رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تو کچھ محسوس کیا ہوگا کہ میں نے کس کی طرف بلانا ہے، میں کس کی طرف سے آیا ہوں، میرا محبوب کون ہے، میرا خالق کون ہے. جناب غار حرا میں یہ سب لطیف عنوانات جو ہیں وہ محمد عربی کی حیات اقدس کا عنوان تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے فیتخنس و کہہ کر کے گویا ان ساری باتوں کو سمیٹ لیا. دوسری چیز جو آج کے درس میں میں تھوڑا سا وقت دوں گا، اس حدیث شریف کو پڑھتے ہوئے خوشگوار احساسات کس طرح انسان کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار کو تیز کر دیتے ہیں. جس وقت سوچنے والا سوچتا ہے کہ حدیث کی راویہ ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، گویا ایک حریمہ مقدسہ ام المومنین عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، اور جس وقت روایت پہنچتی ہے وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، تو حضرت خدیجہ کے نام پر یہ روایت جب پہنچتی ہے تو رسول کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی تاریخ تمام مسلمانوں کے سامنے آ جاتی ہے اور خود یہ موقع اور مواقع دعوت دیتے ہیں احادیث پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو کہ اس شخصیت کو نظر انداز کر کے نہ چلیں، ان کے بارے میں کچھ سوچیں کہ تاریخ اسلام میں جو ان کی خدمات ہیں کہ اول وحی میں جس اول خاتون کا ذکر آ رہا ہے وہ کوئی معمولی خاتون تو نہیں ہے. آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تحریک کو امپلیمنٹیشن کی تاریخ دینے والی عظیم خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام جب آیا وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، اس جملے میں میرا ایک مطلب ہے جس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہونا کیا یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا یا جس نے ساری کائنات بنائی یہ اس کا فیصلہ تھا؟ میرا موقف پہلا نہیں ہے، دوسرا ہے. میں اس کو اتفاقی حادثہ نہیں سمجھتا، میں اس کو فطرت بنانے والے کی منصوبہ بندی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حرم کے لیے، پہلے حرم کے لیے جس عظیم خاتون کا استعفاء و انتخاب کیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی. سامعین باتمکین، میں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، عربی میں بھی اور الحمدللہ فارسی میں بھی اور اردو میں بھی. یہ ایک مظلومانہ سا جملہ، میں کیا کہوں، بس یہی کہوں گا کہ اس پر سوچا ہی جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بہت جمال تھی، بہت دولت تھی اور بڑے اثر و رسوخ والی تھی، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آ گئیں. بعض اوقات تو سیرت لکھنے والوں کا انداز اتنا ظالمانہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شاید رحمت عالم علیہ السلام کی ضرورت تھی دولت، اور حضور اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خدیجۃ الکبریٰ کی طرف بڑھے تھے. جناب میں صاف کہتا ہوں کہ رحمت عالم علیہ السلام کسی کے جمال کے محتاج نہ تھے، اور رحمت عالم علیہ السلام جس گھر میں گئے، جس خاندان سے ان کی نسبت ہوئی، میں سمجھتا ہوں اس خاندان کو اللہ نے نوازنا تھا کہ ان کی نسبت محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملے جذباتی ہیں، لیکن میں اس پر کہہ سکتا ہوں کہ جذبات بھی تو انسانی فطرت ہی میں ہے، یہ کوئی بری چیز تھوڑی ہے. جیسے احساسات کی ایک قیمت ہے، جذبات کی بھی ایک قیمت ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جناب احساسات وہاں گنگے بہرے ہیں، سمم بکمن، اور جذبات ہی سے ان کتابوں کے ابواب کھلتے ہیں اور دریچے کھلتے ہیں. اگر چھیڑ چھاڑ کا موقع ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ خود انسان کی اولاد ہی جذبات کا نتیجہ ہے، وہ احساسات کا نتیجہ نہیں ہے. اس لیے میرے نزدیک جذبات کی بڑی قیمت ہے، اور اگر جذبات نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی وار نہ ہوتی، اور غالب آنے اور شکست کھانے کا تصور ہی موجود نہ ہوتا. یہ کمٹمنٹس جتنی بنتی ہیں ان میں احساسات کا دخل ہوتا ہے، لیکن زیادہ دخل جذبات کا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ اگر
یہ سٹیٹمنٹ دینے میں کوئی آدمی ہمیں جذباتی سمجھے تو ہم معذور ہیں, جذبات جذباتی سے ہی, لیکن بذات خود عقل اور احساس جذبات کی سند پر اور استناد پر جو ہے وہ دلائل مہیا کرتا ہے. اچھا ان باتوں میں نہ کھوں, میں آگے بڑھوں. عرض کر رہا تھا کہ مکی سوسائٹی کے اندر دو خاندان تاریخی اعتبار سے تولیت اور سرداری رکھتے ہی نہیں تھے, بلکہ اس وقت پوری دنیا کے لیے انتظام, انصرام, تولیت کے لیے نشان راہ تھے. ان کے اندر فطرت نے اس قدر ٹیلنٹ رکھا تھا اور جوہر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ تھے. پچھلے درس میں نے حضرت عبد المطلب کی میٹھی داستان آپ کو سنائی کہ پوری کائنات کی قیادت اللہ تعالی نے حباری محمد عربی کی صورت میں, اور ان کا دادا عبد المطلب ٹھہرا. جناب جو بڑے لوگ ہوتے ہیں فطرت ان کو کسی درخت کے پتوں کی طرح تو نہیں پھینکتی کہ اس کو فلاں جگہ پھینک دیا جائے. خاندانوں کا انتخاب بھی دراصل نقاش فطرت کی طرف سے اس لیے ہوتا ہے کہ جتنا بڑا کام دیا جاتا ہے اتنی بڑی تاریخ بھی دی جاتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جس خاندان میں ابری تھی وہ معمولی لوگ نہیں تھے, وہ بہت اونچے لوگ تھے. کسی وقت تجزیہ نگار ہو کر اور تجزیہ گو ہو کر کسی چیز پر بحث کر دیتا ہوں, اس وقت مجھے احساس نہیں ہوتا کہ میں مفتی ہوں, مجھے یہ کہنا چاہیے اور مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ تاریخ مفتی نہیں ہوا کرتی, البتہ مفتی مورخ ہو سکتا ہے. تو ہسٹری جو ہے وہ صرف عدالت چاہتی ہے, وہ صرف دیانت چاہتی ہے, وہ صرف امانت چاہتی ہے. ایک مورخ کے اندر یہ تین چیزیں ہونی چاہیے. میں بالکل واشگاف طور پر کہنے لگا ہوں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بعد سب سے معزز خاندان مکہ شریف کے اندر جو تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا خاندان تھا, سلام اللہ علیہا. اور یہ لفظ کہتے ہوئے میں بغیر فکر کے اسی طرح لفظوں کو پھینک نہیں رہا, الحمدللہ اس کے پیچھے مطالعہ ہے, اس کے پیچھے اسٹڈی ہے اور کتب کے حوالہ جات ہیں. کسی ملک کے نظم و نسق میں آپ جدید علوم سے آگاہ لوگ ہیں, مجھے بتائیے کہ امپورٹنس کن کن چیزوں کی ہوتی ہے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ قانون بنانا, قانون کو نافذ کرنا, قانون کی پہچیدگیوں کو سمجھنا اور قانون کی پہچیدگیاں سمجھانا. مجھے ابراہم لنکن کا ایک مقولہ اس وقت یاد آیا ہے, ظالم یہ امریکہ کی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے, لیکن اس نے کہا تھا کہ جس قوم کے پاس دستور اور کانسٹیٹیوشن نہیں وہ قوم یتیم قوم ہوا کرتی ہے. آئین ہونا, دستور ہونا اور قانون ہونا, یہ قوموں کی خوش قسمتی ہوتی ہے. میں اپنی قوم کو آج کے درس میں نہ گالی دوں گا نہ کچھ اور کہوں گا کہ ہم نے اپنے قانون کے ساتھ کیا 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 ہے, ہم کیا کیا کرتے ہیں. میں اس وقت جہالت کے زمانے کی ہسٹری پر روشنی ڈال رہا ہوں, مجھے جیلی ڈگری جو ہے وہاں بھی نہیں نظر آئے گی کہ جو کرائٹیریا انہوں نے بنایا تھا اس کرائٹیریا کے وہ چوکی کرتے تھے کہ آیا اس کو کوئی ڈیسیو تو نہیں کر رہا, اس کو کوئی چیٹ تو نہیں کر رہا. میں نے کہا کہ ایک وہ ادارہ ہوتا ہے جس کو آپ مقننہ بولتے ہیں, اور مقننہ جو ہے قانون بنتے کیسے ہیں, ان کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے, ان کی جزئیات کس طرح طے کی جاتی ہیں, یہ ایک عام موضوع ہے. اور دوسری چیز ہے کاموں کی تقسیم, اس کو اسٹیٹ لینگویج میں کہتے ہیں کہ خزانہ کی چابی کس کے پاس ہو, وزارت داخلہ کس کے پاس ہو, وزارت خارجہ کس کے پاس ہو, وزارت دفاع کس کے پاس ہو، تو وہ آدمی جو تقسیم کار کرتا ہے وہ مختار اگر نہ ہو، وہ اس کے پاس ساورن پاور نہ ہو، تو جناب وہ تقسیم کار نہیں کر سکتا. وہ جب تقسیم کار نہیں کر سکتا، تقسیم دولت نہیں کر سکتا. جب وہ تقسیم دولت نہیں کر سکتا تو معاش بھی فنا اور معاشرت بھی اس کی فنا ہو سکتی ہے، اور وہ سٹیٹ اور ریاست جو ہے وہ بکھر جاتی ہے اور وہ کبھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی. اب میں آؤں بتاؤں آپ کو کہ تقسیم کار کے سارے اختیارات اس جہالت کے زمانے میں بھی اس خاندان کے پاس تھے جس خاندان کے اندر سے محمد عربی ابھرے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قانون کا اختیار جتنے کا جتنا تھا یہ اس خاندان کے پاس تھا جس کی شہزادی خدیجت الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی. یہ میٹھی داستان کچھ اس طرح ہے کہ یزید بن زمع رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس زمانے میں اعلان نبوت کیا، یہ اس زمانے میں جناب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کا سپیکر تھا. اور یہ میں بتاتا جاؤں کہ یہ حضرت خدیجت الکبریٰ کا کزن لگتا تھا، عمر اس کی خدیجت الکبریٰ سے زیادہ تھی، لیکن اسد کے ساتھ، اسد بن عبد عزا، اس کے ساتھ پیٹھیں اگر گنی جائیں تو حضرت خدیجت الکبریٰ کم پشتوں سے ان کی پوتی لگتی تھی، اور یہ جا کر کے آگے سے پڑ پوتا لگتا تھا، اور یہ پشتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے حضرت خدیجت الکبریٰ ان کی دادی جان لگتی تھی. لیکن عمر میں بڑا فرق تھا، خدیجت الکبریٰ کی عمر جو ہے وہ 35 سال تھی اس وقت، اور جناب اس کی عمر جو ہے یہ تقریباً 60 سال اور 62 سال، یا ایک روایت میں 65 سال کا تھا. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جہالت کے زمانے میں پارلیمنٹ کا رکن کوئی ایسا شخص نہیں بن سکتا تھا جس کی عمر 40 سال سے کم ہو. 40 سال سے کم عمر کا آدمی اس دار الندوہ میں آئی نہیں سکتا تھا. میں نے پہلے بھی عرض کی، صرف دو ہی آدمی 40 سال سے کم عمر میں وہ بنے تھے، ایک حضرت عمر فاروق بنے تھے اور ایک جس کو آپ ابو جہل کہتے ہیں، یہ کم عمر میں اس ندوہ کے ممبر بن گئے تھے. لیکن اس ندوہ کو کیسے چلایا جاتا، آپ ندوہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کہہ لیں، ایک چیز ہوتی ہے جو مینجمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جو امپلیمنٹیشن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ علمی تاریخ کے ساتھ. یہ اسی طرح یہ جس طرح آپ ایئرپورٹ پر چلے جائیں تو ایک پی آئی اے والے ہوتے ہیں، ایک ایویشن والے ہوتے ہیں، تو وہ جہاز اڑانا، اس کو مینج کرنا یہ پی آئی اے کا کام ہے، لیکن ایئرپورٹ جو ہے وہ ایویشن کے پاس ہوتا ہے. تو ندوہ کی جتنی عمارت ہے اس کا جتنا نظم و نسق ہے، اور وہ لوگ آئیں گے کہاں بیٹھیں گے، کس طرح بیٹھیں گے، کھائیں گے کیسے، پیئیں گے کیسے، یہ سارا کام خدیجت الکبریٰ کے خاندان میں تھا. اور اسپیکر کا کام سارا یہ یزید بن زمع کے خاندان، یہ دونوں جو ہیں یہ کزن لگتے تھے. جناب جس نے دنیا ساری کی پارلیمنٹ کا با اختیار فرما روا بننا تھا، جناب اللہ تعالیٰ نے اس کو ماحول بھی ایسا ہی دیا کہ گھر میں ادھر سے خدیجت الکبریٰ لے آئی اور ادھر سے عبد المطلب کا دادا بنا دیا. آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم و نسق کے اعتبار سے گویا ایک تاریخ اور ایک وسیع تاریخ اور ایک وسیع تجربہ لے کر کے آگے بڑھے. اور اب میں کہتا ہوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غار حرا سے نیچے اترے تو ملاقات ہی پہلی حضرت خدیجت الکبریٰ سے ہوئی. اس عورت کا تدبر دیکھیں، اس کی دانائی دیکھیں، اس کی شخصیت میں تجربوں کا تعمق آپ محسوس کریں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تجربات اور جو کچھ آپ نے پایا وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن وہ عورت جو تابناک لفظ اپنی زبان پر لاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، یتیموں مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، ہر مظلوم اور ضرورت مند وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے، جس نے آپ کو علم سے نوازا ہے وہ اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. جناب حضور جو بول رہے تھے وہ تو وہی سے بول رہے تھے, اور خدیجہ الکبرا جو بول رہی تھی وہ تو تجربے سے بول رہی تھی, وہ تو ایکسپیرینس سے وہ بول رہی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جوڑا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر خدیجہ الکبرا کا آنا, یہ ایک سرسری سا ایک اتفاقی سا حادثہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ فطرت نے بندوبست کیا. اب میں اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پہلے لوگ جو مسلمان ہوئے آٹھ تھے یا دس تھے یا بارہ تھے. میرے سامعین ویٹ ڈالیں اس بات کا اور اسٹیٹمنٹ کا کہ آج درجنوں ریاستیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے بلینز کے حساب سے مسلمان جو رسول کریم علیہ السلام کی فکر عقیدے کو اور مذہب اور دین کو تسلیم کرنے والے ہیں اس دنیا میں جلوہ گر کر دیے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ پہلی کرن جب آفتاب نبوت کی پھوٹی تھی تو جو لوگ مسلمان ہوئے تھے, میں آپ کے سامنے ان کے نام لانے لگا ہوں. حضرت مالا علی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, حضرت خدیجہ الکبرہ اور سیدہ زینب, سیدہ رقیہ اور ام کلثوم, اور کچھ عرصہ کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور زید, حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب یہ آٹھ نو لوگ جو مسلمان ہوئے تھے, میں پوچھتا ہوں کہ کون کس کی کوشش سے مسلمان ہوا تھا؟ وہ جو حضور کی بچیاں اور مالا علی جنہوں نے کلمہ پڑا تھا, ان کے پیچھے وہ نسوانی طاقتور آواز حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تھی جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بچیوں اب اپنے بابا کو بابا کی نظر سے نہ دیکھو, یہ اللہ کا رسول ہے اور کلمہ پڑھو. تو اس چار دیواری کے اندر جس وقت وہ معصوم نونہالوں اور بچیوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ آواز آسمانوں کی طرف کتنی دور تک وہ آواز گئی. میں رک کر کے بس اتنا کہوں گا کہ تاریخ کے بہرے کانوں اور تاریخ کی گنگی زبان نے کبھی انصاف نہیں کیا. انہوں نے بہت کچھ بانٹا ہے, علم بانٹا ہے, عدل بانٹا ہے جناب, انہوں نے جمال بانٹا ہے, انہوں نے کیریکٹر کے کرینے اور اینگلز انہوں نے تقسیم کیے ہیں. لیکن بس میں شکوہ بھی نہیں کرتا, میں صرف اتنا کہوں گا ان معصوم بچیوں کا کوئی وزن نہیں ہے کہ پہلی ہوا کے جھونکے پر جنہوں نے اپنے بابا کی نبوت کا کلمہ پڑھا اور خدا کی توحید کا اقرار کیا. حضرت زبیر مسلمان ہوئے جناب, اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششیں شامل تھیں, اور لیکن یہ بارہ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضرت زبیر ابن عوام بارہ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے, لیکن حضرت مالا علی تو نو یا دس سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. اور پہلی ضیافت جو لوگوں کے لیے کی گئی تھی کہ آؤ تاکہ محمد عربی دعوت توحید دے, اس کا سارا انتظام بھی مولا علی نے کیا تھا. کہتے ہیں آٹا بھی میں نے گوندا, روٹیاں بھی میں نے پکائی اور آگ بھی میں نے جلائی. کس قدر خوش بخت وہ بچہ تھا جس کے حصے میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی سعادت آئی. میں جناب آج حضرت مالا علی کے فضائل بیان نہیں کر رہا, میں تو اس نسوانی آواز کی طاقت آپ کو بتا رہا ہوں, وہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو یہ الفاظ کہنے کے بعد اپنی بچیوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی. یہ الگ بات ہے کہ میں اس لیے اظہار کرنے لگا ہوں کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں آگاہ نہیں ہوں کہ جن رسول کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کا نام میں نے لیا ہے, بعض نے کہا کہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پچھ لگ بچیاں تھیں. تو اس وضاحت کے لیے میں دو جملے کہنے لگا ہوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پہلی شادی ہند بن زرارہ کے ساتھ ہوئی تھی, اور جناب ان سے ایک ہی بچی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تھی ہند بن زرارہ سے, اس کا نام زینب تھا. اور جس وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی تو دوسری شادی عتیق بن عائض کے ساتھ ہوئی. عتیق بن عائض کے ساتھ جب شادی ہوئی تو ان سے ایک بچی پیدا ہوئی, وہ اس کو ام محمد کہا جاتا تھا. اور یہ تیسری شادی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ, اور یہ بھی میں عرض کروں کہ اس کے بعد ساری اولادیں رسول کریم علیہ السلام کو انہی کے بطن سے اللہ تعالی نے عطا کی سوائے حضرت ابراہیم کے. حضرت ابراہیم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے نہیں ہیں, باقی حضرت عبداللہ ہیں اور حضرت قاسم ہیں. تو یہ دونوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی کے بطن سے ہیں, بلکہ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرماتی ہیں کہ مجھے اس دن بہت تکلیف ہوئی تھی اور ذہنی اذیت ہوئی تھی کہ جس دن میں نے اپنی بچی کو حبشہ روانہ کیا تھا اور ہجرت کرنی پڑی تھی کفار کی اذیتوں اور دکھوں اور دردوں کی وجہ سے. تو ایک ماں جیسا کہ ایک بیٹی کو رخصت کر رہی ہو, اس کو کتنی اذیت اٹھانی پڑتی ہے, اور پھر وہ متمول ترین عورت ہو اور بہت عالی خاندان ہو اور حالات ایسے بن جائیں کہ ان کو بچی شہر سے رخصت کرنی پڑ جائے. تو وہ جس وقت رخصت ہوئی تھیں تو تنہا گئی تھیں, اور جناب علی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اس بچی کو اللہ سبحانہ نے حبشہ کے اندر ایک بچہ عطا کیا تھا اور یہ نانی بن گئی تھی. تو جس وقت وہ اپنا بچہ لے کر کے مکہ آئی تھی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس دن پورے مکہ والوں کی دعوت کی تھی, اور دعوت کرنے کے بعد کہا تم مشرق ہو یا جو بھی ہو آج محمد عربی کے گھر کا لنگر کھاؤ, اس لیے کہ نواسی ان کی واپس حبشہ سے ہوئی تھی. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی گھرانہ نبوت کو منظم رکھنے کی, اور جو اولادیں اللہ تعالی نے رسول کریم علیہ السلام کو دیں ان کی تربیت کے معاملات. حضرت عبداللہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے, لیکن حضرت قاسم جو ہیں وہ پاؤں پر چلتے تھے جس وقت ان کا وصال ہوا. آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو کنیت ہے کہ آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے, یہ انہی کے نام کی نسبت سے ابو القاسم کہا جاتا ہے. بڑے بڑے درد ہیں اس تاریخ میں. میں جن چھوٹے بچوں سے پیار کرتا ہوں وہ جس وقت میرے ساتھ چلتے ہیں تو علی جناب پاؤں پر دوڑتے ہیں, تو زمانہ سابق کی تاریخ میں دیکھتا ہوں تو پھر مجھے رحمت عالم علیہ السلام کی تاریخ میرے سامنے آتی ہے کہ وہ کیسا ماحول ہوگا کہ ادھر سے تاریخ نبوت چل رہی ہے, ادھر سے اللہ تعالیٰ ایک بچہ عطا کرتا ہے, وہ اپنے پاؤں پر چلتا ہے دوڑتا ہے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے, لیکن خود آپ کی ذات تہرے یتیم ہے. میں کہتا ہوں تہرا یتیم ہونے کا مطلب ہے کہ حضرت عبداللہ تو پیدائش سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے, حضرت عبد المطلب سہارا بنے ان کو بھی اللہ نے پاس بلا لیا, اور تیسرے والد تھے ابو طالب, اور کہاں کہاں وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کو کام نہ آئے. آج جس وقت میں پڑھ رہا تھا عربی کی کتابیں کنگال رہا تھا تو میں نے تاریخ جاننے کی کوشش کی کہ شہب ابی طالب کے اندر جب حضور رحمت عالم کو معصور کیا گیا, میرے عنوان سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ ساتھ قیدی ہوئی اور رسول کریم علیہ السلام کا ایک فرمان میری نظر سے گزرا, ان کو امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا. انہوں نے فرمایا کہ اگر چچا ابو طالب اس غار کے اندر میرے ساتھ نہ ہوتے اور میری وفا شہر بیوی خدیجہ ساتھ نہ ہوتی تو جیل کاٹنی بڑی مشکل تھی. گرامی قدر سامعین, یہ درد مندانہ تاریخ جب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو میں تاریخ بھی آپ کو بتاتا چلوں. جب حضور کو قید کیا گیا شیب ابی طالب میں, یہ سات محرم تھی, اور ادھر کربلا کی بھی گنانی تاریخ ہے وہ سات محرم ہی کو آگے بڑھتی ہے. ان دونوں تاریخوں کی مطابقت, فکری یکسانیت اور اس کے لیے قربانیوں کا ایک تسلسل جو ہے وہ تاریخ پڑھنے والے کے سامنے لاتے ہیں. جناب آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے سال کو عام الحزن قرار دیا تھا, اور تین دن بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت ابو طالب کے کی دنیا سے اٹھنے کے تین دن بعد دنیا سے اٹھی. صرف تین دن کا یہ فرق تھا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان دونوں شخصیتوں کے دنیا سے اٹھنے کی کمی کو محسوس کیا اور تاریخ میں یہ سال عام الحزن حزن ٹھہرا. بس میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ان مٹی کے ذروں کو بھی نوازا ہے جن مٹی کے ذروں نے حضور کے قدم چومے ہیں. تو جو رسول قدر دانی کی تاریخ میں مٹی کے ذروں کو نوازے, آپ کہیں گے یہ لفظ آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں غلط کہہ رہا ہوں کہ اس زمین پر میں پوچھوں کہ سب سے اعلی جگہ کون سی ہے تو کیا ریاض الجنہ کو آپ کیا مقام دیں گے؟ تو جناب میں آپ سے پوچھوں گا ریاض الجنہ کیوں ہے؟ جواب اتنا ہی ہے کہ محمد عربی کے قدموں کو اس زمین نے چوما ہے اور چھوا ہے, تو یہ مقام ریاض الجنہ کا اس سرزمین نے پا لیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر مٹی کے ذروں نے بھی آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چوما ہے تو حضور نے ان کو بھی نوازا ہے. کسی کو کیا بنا دیا ہے. اور جس بیوی نے شہب ابی طالب میں قید کاٹی, جس بیوی نے سب سے پہلے کملی رحمت عالم کو دی, جس بیوی نے رسول کریم کے حرا سے آنے کے بعد سب سے پہلے ان کی نعت پڑی کہ آپ یتیم نواز ہیں, آپ غریب نواز ہیں, آپ انسان دوست ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس بھی یہی لے کے گئیں. وہ تو میں قصیدہ کسی وقت آپ کو ورقہ بن نوفل کی بات سناؤں گا تو سناؤں گا کہ ورقہ بن نوفل نے جو قصیدہ پڑھا رحمت عالم کی شان میں, اس کی بھی کیا شان ہے. یہ جو ڈنڈی مار سکیم ہوتی ہے نا کہ لفظ صرف روایت کر دی جائیں لیکن جہاں جہاں حضور کی تعریف ہو ان لفظوں کو بیچ میں سے کاٹ دیا جائے, یہ میرے خیال میں صدیقی فکر رکھنے والے لوگوں کا شیوا نہیں ہے. جو لوگ صدیقی فکر رکھتے ہیں وہ آقا و مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے ایک ایک حرف کے ضامن ہیں. آقا و مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ہوا یہ کہ مدینہ شریف میں حضور تشریف فرما تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور استئذان کیا گیا. کسی نسوانی آواز میں کسی عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اندر آ سکتی ہوں؟ تو رحمت عالم علیہ السلام تشریف فرماتے اور اٹھے. میں کیا یہ لفظ استعمال کر دوں, بےتابانہ, اگر مجھے ظرف رسالت کی عظمت کا احساس نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم بےتابانہ اٹھے اور حضور اٹھے اور دروازہ کھولنے لگے. تو عائشہ صدیقہ نے کہا اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ کہ آپ دروازہ کھولنے کے لیے اتنے جلدی سے اٹھے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ لگتا یہ ہے کہ میری وفا شعار بی بی خدیجہ کی بہن حالہ آئی ہے دروازے پر. یہ اس کی آواز میں نے پہچانی ہے یا رسول اللہ, اس نے کہا ہے تو میں نے آواز پہچان لی ہے. تو حضور دروازہ کھولنے کے لیے بڑھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے.
کیا بڑھیا سے اتنی محبت کرتی ہیں؟ کیا وہ دنیا سے چلی گئی ہیں وہ بڑھی, اور آپ اب بھی ان کے ساتھ اتنا پیار اور اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو رحمت عالم علیہ السلام اسلام نے جو لفظ حضرت خدیجہ الکبرا سلام اللہ علیہ کے لیے استعمال کیے, جناب اس کا خلاصہ عرض کروں. انہوں نے عائشہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ جب سب میری تکذیب کرتے تھے خدیجہ میری تصدیق کرتی تھی, جب سب میری تکذیب کرتے تھے اور میری رسالت کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, تو میری محمد ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, خدیجہ الکبرا جو ہے وہ میری تصدیق کرتی تھی. پھر آپ نے دوسرے لفظ یہ استعمال کیے کہ جب سب مجھے دیکھ کے منہ موڑ لیتے تھے خدیجہ اس وقت میری مدد کرتی تھی اور میری مدد کرتی تھی. آلی جناب حضرت خدیجہ الکبرا جب تک آقا مولا تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں رہی, رحمت یادوں نے کوئی دوسری شادی نہ فرمائی. اردو رحمت یادوں علیہ اسلام کی طرف ایک دفعہ خدیجہ الکبرا دودھ برتن میں ڈال کر آ رہی تھی, پتہ نہیں کس انداز سے آئی تھی. رحمت یادوں علیہ السلام نے دودھ لینے سے تھوڑا مقابلہ فرمایا اور خدیجہ کو دیکھا غور سے اور کہا کہ تمہیں خدیجہ نظر نہیں آ رہی ہے, جبرائیل میرے پاس آئے ہیں. آج کس لیے آئے, کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ حضور کی بیوی خدیجہ کو میرا سلام. میرے دوست یہ وہ فضیلتیں ہیں اور یہ وہ مقامات ہیں جن کو لفظوں کے ترازو میں تولا نہیں جا سکتا, ان کی صرف تسلیم ہو سکتی ہے, ان کو قبول کیا جا سکتا ہے. اور ان کو دیکھ کر کے اس تاریخ کے نازک دور کو سمجھا جا سکتا ہے. میرے نزدیک ام المومنین عائشہ سے بات کا شروع ہونا اور خدیجہ الکبریٰ تک اس روحانی سفر میں بڑے مزے ہیں اور بڑی بڑی لطافتیں ہیں. تاریخ اور حدیث کے طالب علم کو ان مضامین کو چھوئے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور آئی زندگی میں میں یہ بھی عرض کر کے آگے بڑھوں کہ سونے کی محافظت کے لیے اگر گولڈ آپ کے پاس ہو, بڑے بڑے مسلح قسم کے واچ مین رکھتے ہیں, یہ سونا لائے بڑے کیمرے لگائے جاتے ہیں, واچ مین رکھے جاتے ہیں, اور خصوصاً اگر کوانٹٹی اس کی بڑھ جائے, کوانٹٹی تو اس کی ہوتی ہے, کوانٹٹی بڑھ جائے تو اس کی اہتمامات بہت زیادہ ہو جائے. اسلام کی تاریخ بھی ہوا ہے کہ کائنات میں سب سے قیمتی چیز گولڈ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں امامت انسانیت کے حوالے سے اللہ کی وحی جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے. اور مجھے خدیجہ کا مقام اس لیے بڑا لگ رہا تھا کہ محمد عربی وحی لے کے آئے اور بات کرنے کے لیے جو پہلی ہستی آگے بڑھی وہ کوئی مرد نہیں تھا, وہ عورت تھی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور تاریخ کی یہ روحانی امانتیں جس پور العظمی کے ساتھ انہوں نے منتقل اپنی نسل میں کی, اب میں اس کے استدراج کرنے لگا ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں خدیجہ کیوں بنی ہے تو کہوں گا محمد عربی کی زوجہ ہے. آپ کہیں گے کہ یہ زمانہ پریکٹیکل لائف کا ہے, خدیجہ نے عرب رسول میں بیوی ہونے کے ناطے حضور کی خدمت کی ہے, انہوں نے تعریف کو کیا دیا ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. کیا فاطمہ جو خدیجہ الکبریٰ نے دی ہے کیا اس کی تعریف اس کی عظمت کو تسلیم نہیں ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ عابدہ حفیفہ فاطمۃ الزہرا کی تعلیم و تربیت میں جس الحاق اور جس درمندی کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ نے حصہ لیا, میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص سیدہ بی بی پاک کی تعریف پڑے گا مخدومہ کائنات کی، پہلے اس کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی ماں کون ہے، خدیجہ کبرا ہے، اور اگر بی بی پاک کہا بھی کرتی تھی کہ مجھے زندگی کے ہر فعل اور عمل میں، کیا میں سوچوں میں ڈوبتی ہوں مجھے بابا یاد آتے ہیں، کیا میں عمل میں ڈوبتی ہوں مجھے مما یاد آتی ہے، مما یاد آتی ہے، حضرت خدیجہ کبرا سلام اللہ علیہا جناب انسانی تاریخ میں، اور ٹیلنٹ دیکھے، میں کہتا ہوں مردم شناسی، یہ یہ چیزیں روکا اس لیے ہوں کہ الفاظ کو ترتیب دوں تاکہ کسی کی تعریف نہ خراب ہوں، سلانا سر کہنے کو تو بہت بہت کچھ ہے، انہوں نے مجھے بتائیے ایک کلاس کے جو ہمارے لیڈر ہیں وہ مردم کے ناز نہیں ہے، تو ان کو پتا چلے کہ میرے ساتھ چلنے والے ان میں سے کتنوں کی ڈگریاں دے رہی ہیں، کتنے انپڑھ ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، وہ جان نہ سکے کہ میرے ساتھ ہے کون ہے، کھڑا کون ہے، سچوں اور جھوٹوں میں جس لیڈر کو امتیاز نہ ہو اور کھڑے اور کھوٹے کا پتہ نہ چلے وہ کوئی لیڈر ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ان لیڈروں کے لیے دو لیٹر عرض کرنے کے بعد میں آگے بڑھوں گا، میں حضور کی بات نہیں کرتا، میں خدیجہ کبرا کی بات کرنے لگا ہوں کہ جس وقت وہ اپنا مال مزاربت اور مشارکت پر باہر بھیجا کرتی تھی نیسرا تہوار، تو رسول کریم علیہ السلام سے پہلے شادی کی بات تو نہیں چلی تھی، رحمت عالم علیہ السلام تو پہلے ان کا مال لے کر نیسرا کے ساتھ جو ہے وہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے تھے، اور واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ کبرا کو جس وقت فائدہ بھی ہوا اور ظاہر انتخاب بھی ہوا ہوگا، حساب بھی ہوا ہوگا، تو حضرت خدیجہ کبرا کے الفاظ بی بی پاک کہتے ہیں کہ جو کچھ میری اسٹڈی تھی وہ تو میری دھیر تھی، میں نے مکہ والوں کو بلا کر کے، اس وقت 12 خاندان تھے اور مکہ شریف میں 12 بڑے خاندان تھے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، آپ کو پتا ہے 12 ہی وزیر تھے اور 12 وزیر 12 خاندانوں سے وہ لیے گئے تھے، اس طرح 12 خاندان تھے، خدیجہ کبرا کہتی ہیں کہ میں نے ایک خاندان کی عورتیں بنائی، پھر دوسرے خاندان کی عورتیں بنائی، پھر تیسرے خاندان کی عورتیں بنائی، حتیٰ کہ 12 خاندانوں کی عورتیں میں نے بلا کے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں تمہارا تجربہ کیا ہے؟ کہتی جو بولتی وہ کہتی اس پر صداقت ختم ہے، اس پر امانت ختم ہے، رحمت عالم نے کہا اسلام کی دیانت اور امانت اور صداقت کی کہانیاں ہر قبیلے میں موجود تھیں، حضرت خدیجہ کبرا نے کہا کہ تم ساری سنی ہوئی باتیں کرتی ہو، اور خدیجہ دیکھ کر کے یہ کہنے لگی ہے کہ محمد سے کوئی سچا بڑا نہیں ہے اور امانت سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا ہے، تو جناب یہ کیونکہ ٹیلنٹ کا دیکھنا یہ جوہر نبوت سے نہیں تھا، یا اس وقت کوئی جوہر ولایت سے انہوں نے نہیں دیکھا تھا، جناب یہ تاریخ کے تجربوں کی نگاہ سے انہوں نے دیکھا تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، اب میں روکیے کہوں گا کیا دنیا بھر کے ان لیڈروں سے جن کو دائیں بائیں بغل میں پتہ نہ ہو کون جی رہا ہے، وہ خدیجہ کتنی بڑی تھی، کتنی عظیمہ تھی، کتنی رفیعہ تھی اور کتنی جلیل القدر تھی، کہ جس کی زندگی کا سب سے بڑا تجربہ یہ تھا کہ وہ ٹیلنٹ سمجھتی تھی، کہتے ہیں آفتاب احمد جلیل آفتاب، جس چیز کو ابو جہل نہ سمجھ سکا وہ لیڈر ہو کر کے خدیجہ کبرا کی نسوانیت نے گویا ایک تمانچہ ابو جہل کے چہرے پر مارا، تمہیں روشنیوں کی پہچان نہیں ہے کہ جس طرح سورج آتا ہے وہ روشنی لے کے آتا ہے، اور محمد عربی کی نبوت کا نور تو ان کی پہچانی میں ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ عالی قدر وحی کی تاریخ میں خدیجہ کبرا کا نام، اور بخاری کی تیسری حدیث میں خدیجہ کبرا کا نام عورت کے مقام کو بیان کرتا ہے، کہ بچوں محبوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ویسٹرن کنٹری جس وقت مسلمانوں کے رو برو اور دو بدو اس طرح کھڑے ہیں, وہ بات بات پر شکوے کرتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے, اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے. تو عالی جناب ان کو کہا جا سکتا ہے اسلام کی جو تاریخ عورت سے شروع ہوتی ہے محمد عربی کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک جگہ میں نے عورتوں کے وہ درس دیتے ہوئے یہ بات کی, جو عورتیں بہت بڑی ہیں, انہوں نے رحمت عالم علیہ السلام کی نبوت اور تحریک محبت کا بوجھ اٹھایا. ایک عورت نے کہا اس کے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مردوں سے افضل ہیں. میں نے کہا بی بی اتنی نہ اطلاع, محمد عربی مرد سے وہ بن بھائی لے کے آئے تھے اور خدیجہ الکبرٰ عورت تھی. تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ فضیلتیں آپس میں جنگ لڑنے کے لیے نہیں ہوتی, اور فضیلتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی ایک طرف ہو جائے کوئی دوسری طرف ہو جائے اور پھر لڑا جائے. کوئی کہے ابو بکر صدیق افسر ہے, کوئی کہے کہ جناب فلاں افسر ہے, فلاں افسر ہے, فلاں افسر ہے. جناب فضیلتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کو ماننا چاہتے ہیں, ان کو تسلیم کیا جائے. جو سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ حکمتوں فضیلتوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ قرب رسالت امام سلم کے ذرائع ہیں اور ان سے ہماری منزل جو ہے وہ روشن ہو سکتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو مزید بولا درشک پتا فرمائے.
تشارِ خوبا تو جانے جانا, تشارِ خوبا تو جانے جانا, ہے چہرہ ام الکتاب تیرا.